Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله یہ پرانا والا کدھر گیا مائک کیا بات چل رہی تھی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره جو ویڈیو نہ بنائے ٹھیک ہے نا یہ تو اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو تو یوٹیوب سے آپ اٹھا لیں فیس بک سے یوٹیوب سے الگ سے نہ بنائے گزارش ہے چلے چھوڑ دیں آپ میں خود یہ آ ہی نہیں سکتا یہ چھوٹی ہے تار اس کی ٹھیک ہے یہ پرانا والا مائک کہاں گیا اچھا اچھا یہ نیا آیا پھر صحیح ہے قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ایک اہم بات یہ بتائی ہے اس آیت میں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے یعنی تین طبقات ہیں ایک تو یہ ہے بے حیائی سے بچنے والے ایک وہ جو بے حیا ہیں جن میں شرم نہیں ہے تیسرے وہ جو باقاعدہ ایک پلان کے تحت چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے ایسے لوگ آپ حضرات کو معلوم ہوگا ہمارے ملک میں جبری زنا کے ریپ کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات پہ وزیر اعظم کا ایک بیان آیا تھا کہ پردہ اسلام کا حکم ہے اور یورپ میں بے پردگی کی وجہ سے ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا یہ عمران خان کا موجودہ وزیر اعظم کا بیان آیا تھا اچھا بیان تھا لیکن اس بیان پر جو ویمن رائٹس اور جتنی بھی لبرل قسم کی انٹیاں ہیں ان سب نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ احتجاج کیا ہے وزیر اعظم کا بیان یہ آیا تھا کہ بے پردگی اور موبائل پر جو کچھ فحاشی پھیل رہی ہے، اس سے ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ بات دو اور دو چار کی طرح بالکل معقول بات ہے، اس میں میرا خیال ہے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. علماء تو یہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، بے حیائی کے خلاف تقریریں کرتے رہتے ہیں، بے پردگی کے خلاف ان کی اسپیچز ہوتی رہتی ہیں، اس پہ اتنا احتجاج نہیں ہوتا. ہماری تقریریں بھی ہیں، دوسرے علماء کی بھی، اس پہ کوئی ویمن رائٹس حرکت میں نہیں آتی، یہ تنظیمیں حرکت میں نہیں آتی. لیکن وزیر اعظم کے بیان کے بعد ایک طوفان مچا ہے، اس لیے کہ اس بیان کو ویلیو بہت زیادہ دی گئی ہے کہ اگر ایک شخص جو لبرل سمجھا جاتا ہے، جس پہ مولویت کی چھاپ نہیں ہے اور ملک کی وزارت اس کے ہاتھ میں ہے، اس اسٹیج پہ پہنچ کے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں پردہ ہونا چاہیے اور اس کی بیوی بھی پردہ کرتی ہے، تو اس سے وہ تحریکیں جو ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، فحاشی کو، زنا کو عام کرنا چاہتی ہیں، خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ ہونا ایک نیچرل ہے، ایک بالکل فطری بات ہے، یہ نیچرل ہے. اب آپ دیکھیں اس اسپیچ کے جواب میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں، ان دلائل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریپ کے جو واقعات ہیں اس کا کی اصل وجہ بے پردگی نہیں ہے. یعنی جن بچیوں کا ریپ ہوا تو گویا کہ ان بچیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا ڈریس کیوں پہنا. یہ لوگ گھننے ہوتے ہیں، گھننے کہتے ہیں نا کسی کی بات کو بھی اٹھا کے کوئی غلط رخ دے دینا. دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ جبری زنا، جبری بدکاریوں کا کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے بے پردگی. بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ باقی کوئی وجوہات ہی نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جب بے پردہ ہوگی تو ریپ کے واقعات بولو بڑھیں گے. مردوں میں جنسی ہوس اور جنسی درندگی پھیلے گی. آپ کتنا ہی ٹرین کر دیں مرد کو، یونیورسٹیوں اور کالجز کے جو اندر کے حالات ہیں، جہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ حالات ممبر پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. لڑکے لڑکیوں سے بدکاریاں بھی کرتے ہیں، ان کی خفیہ ویڈیو بھی بناتے ہیں، پھر ساری زندگی اسی ویڈیو کے ذریعے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اس پہ ویمن رائٹس والے خاموش، ان کا مقصد خواتین کے حقوق بولو نہیں، ان کا مقصد خواتین کے حقوق نہیں ہے. جیسے بعض لوگ صبح و شام قرآن و سنت کا نام لگاتے رہتے ہیں نا، فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، ان کا مقصد فرقہ واریت ختم کرنا نہیں بلکہ فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، آگ لگانا ہے. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے عورت کے حقوق، کیونکہ لیبل اگر آپ اچھا نہیں لگائیں گے تو آپ کا چورن مارکیٹ میں بکے گا نہیں، لیبل اچھا لگانا پڑتا ہے آپ. اور ہماری قوم کام کو دیکھتی نہیں ہے، کام ہو کے رزلٹ کیا نکل رہا ہے، قوم لیبل پہ جاتی ہے، عنوان پہ جاتی ہے، پیکنگ پہ جاتی ہے. خوبصورت پیکنگ میں آپ گوبر رکھ کے بیچ دو، لوگ لے لیں گے. اور مشک و عنبر کی پیکنگ اگر اچھی نہیں ہے، شاپر میں ڈال کے دو گے، کوئی نہیں مانے گا اس کو. یہ مارکیٹ میں ہی چل رہا ہے. چیزوں کی قیمت لکھی ہوگی 9999.99، ابے پورے 10,000 کر دو اس کو. نہیں جی، وہ 10,000 دیکھنے میں 10,000 لگتے ہیں، دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں، تو 9999.99 پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار، بے وقوفوں والے کام ہیں. یہ ہوس ہے، ہوس. تو اور دنیا اسی چیز کے پیچھے مر رہی ہے، بے وقوف مرتے ہیں، عقل مند نہیں مرتے. صاحب عقل لوگ ان ناروں سے متاثر نہیں ہوتے, اور صاحب عقل قرآن کہتا ہے تھوڑے ہی ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بھیڑ بکریوں کی طرح چال رکھنے والے, ناروں کے پیچھے بھاگنے والے ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی اپنی شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی کی شہرت دیکھ کے کبھی متاثر ہوں. دیکھیں کہ اس سے متاثر کون لوگ ہو رہے ہیں. اگر آپ کا چورن مارکیٹ میں بک رہا ہے لیکن خریدنے والوں میں ڈاکٹر یا حکیم کوئی بھی نہیں ہے, سارے عام لوگ ہیں, تو کروڑوں میں بک جائے ان کو پتہ ہی نہیں کہ چورن ہوتا کیا ہے. کسی اچھے حکیم کو بیچ کے دکھاؤ یہ چورن, وہ کہے گا بھائی یہ چورن نہیں ہے, یہ ٹاٹری ہے. تو آپ سے کتنے ڈاکٹر کتنے حکیم وہ چورن لیتے ہیں. آپ کی علمی تحقیقات سے علماء کتنے متاثر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا علمی لیول کیا ہے. پبلک آپ کے 20 رکعت تراوی اور 8 رکعت تراوی کے دلائل سے متاثر ہے. پبلک آپ کے رفع الیدین کے جھگڑوں سے اور رفع الیدین کے دلائل سے متاثر ہے. اس متاثر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پبلک آپ کے قرآن و حدیث صبح شام آپ کرتے رہتے ہو, اس سے متاثر ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے متاثر ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اہل علم کتنا متاثر ہے آپ سے, وہ کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے, اس کے ماہرین کا ہر فیلڈ میں. ابھی دیکھو نا کرونا سے متعلق لوگوں نے کتنی بڑی بڑی پھینکی, بات ڈاکٹروں کی صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب کرونا آیا تھا تو شروع میں یہ بات تھی کہ یہ ہے ہی نہیں, بکواس کر رہے ہیں, یہ کچھ ہے ہی نہیں, بیماری ڈرامہ ہے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے نہیں بھائی چائنا میں پہلا مریض پیدا ہو چکا ہے. ڈاکومنٹریز آ رہی تھی کرونا تو بہت پرانا ہے, دیکھو فلاں فلم میں بھی کرونا دکھایا گیا. بڑی تحقیقات سے عوام متاثر ہوتی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی وہ کرونا کچھ اور ہے, یہ کرونا بولو یار یہ کچھ اور. جو ڈاکٹروں کی میجورٹی تھی, ہاں 2-4 مخنچو ڈاکٹر ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں. وہ ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے جمہور کے خلاف اپنی رائے دینے کا, کیونکہ جب جمہور کے مطابق آپ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کا چورن بکتا نہیں ہے. ہمیشہ پوری امت کے خلاف جب آپ چلیں گے تو پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے, کوئی نئی چیز لایا ہے. جیسے اگر پروفیسر غامدی صاحب یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پہ, کوئی جانتا دنیا میں غامدی نام کا کوئی بندہ بھی پیدا ہوا ہے؟ بولو ہیں. لوگ کہتے کہ یہ تو علماء سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ, بولو نا بھائی زندہ ہے. تو یہ ان سے کیوں پوچھیں, یہ تو مفتی صاحب ہیں نا, مفتی تقی صاحب ہیں, مفتی فلاں صاحب ہیں, مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ نے یہ لکھ کر گئے, تو سارے یہی لکھ رہے ہیں. سعودیہ کے علماء, مصر کے علماء سب یہی کہہ رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ غامدی صاحب نام کا دنیا میں کوئی آدمی آیا یا نہیں آیا. غامدی صاحب اگر کہتے کہ عدت کا جو احکام فقہا نے کتابوں میں لکھے ہیں, عورت پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہر صورت میں واجب ہے, اور طلاق کے بعد 3 مینسز, اگر وہ یہ کہتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا بولو یہی کہہ رہی ہے. تو کوئی جانتا غامدی صاحب کو کہ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے؟ کوئی پہچانتا؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ امام کی اقتدا کرونا کے دنوں میں جائز نہیں ہے, جب مسجدوں میں ایس او پیز پر عمل کروایا گیا تو ایک فتویٰ یہ بھی آیا کہ آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی اقتداء امام کی کر سکتے ہیں. یہ غامدی صاحب کا فتویٰ آیا. اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں کر سکتے تو کوئی پہچانتا؟ ان کا کلپ وائرل ہوتا؟ انہوں نے ایک نیا فتویٰ دے دیا غامدی صاحب نے کہ بھائی ٹیلی ویژن امام وہاں نماز پڑھا رہے ہیں, آپ ٹی وی میں بھی انٹرنیٹ میں بھی اس کی اقتداء کر سکتے. حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تو بعض دفعہ آپ امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہو گئے. بھائی فرض کرو امام کراچی میں ہے, امام اسلام آباد میں ہے, اور اقتدا کہاں ہو رہی ہے؟ کراچی میں. تو 1500-2000 کلومیٹر تو آپ کعبہ سے مقتدی قریب ہو گئے, امام کیا ہو گیا؟ پھینکتے رہو, گورنمنٹ کی طرف سے پھینکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور عوام سامنے بیٹھی ہوتی ہے, کہتی ہے یار یہ ہے جدید تقاضوں کے مطابق فتوے دیتے ہیں. ڈیجیٹل دور میں فتویٰ بھی کیا ہے؟ ڈیجیٹل. تو اگر وہ یہ کہتے غامدی صاحب کہ بھائی سب ٹھیک ہیں اور یہ جو فتویٰ چلا آ رہا ہے صدیوں سے کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے امام اور مقتدی کا, انٹرنیٹ پر اقتدا نہیں ہوتی, تو اس یہ کلپ غامدی صاحب کا وائرل نہیں ہوتا. تو یار یہ تو ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے. غامدی صاحب اگر یہ کہتے کہ جنت اس زمین سے الگ کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے جنت اور جہنم بنائی, تو بھائی وہ تو ساری دنیا کے سارے علماء یہی کہتے ہیں بھائی جنت الگ ہے, یہ جو باغات ہیں یہ جنت, یہ وہ جنت نہیں ہے, یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ وہ حورے نہیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ الگ سے اللہ نے جنت کی مٹی سے عورتیں بنائی ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے, یہ والی بھی ملیں گی وہ والی الگ سے. تو اگر غامدی صاحب یہ بات کرتے دنیا میں غامدی صاحب مشہور بولو نہیں, کیونکہ یہ ساری دنیا کے سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو عرب میں, عجم میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, افریقہ میں, جہاں بھی جاؤ گے علماء یہی کہتے ہیں بھائی جنت کی حور کہاں سے بنائی ہے, اللہ نے جنت کی مٹی سے بنائی. وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے کہ جنت کی حور یہی عورتیں ہیں جن پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کچھ تو کام ہونا چاہیے, یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا پھر. بالکل اسی اسٹائل میں تو بھائی پھر تو مسئلہ کیا ہو جائے گا خراب. لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی ریپیئرنگ ہوگی, بلکہ بہت سو کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا, وہ ریپیئرنگ سے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا ان کو. اس کے بعد یہی والی عورتیں جنت میں ملیں گی آپ, یہ غامدی صاحب کی رپورٹ ہے. یہ بات کی ان کا کلپ کیا ہوا وائرل کے بھائی حور کے بارے میں نئی ریسرچ آئی ہے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قوم ایک طرف جا رہی ہو, آپ کوئی نئی چیز لائیں مارکیٹ میں, نئی چیز نہ لاتے تو آپ کو دنیا جانتی نہیں. یہ ہر فیلڈ, ڈاکٹروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, جو ڈاکٹر وہ بات کرے نا جو ساری دنیا کے ڈاکٹر کر رہے ہیں اس کا کلپ وائرل ہی نہیں ہوتا, جو پھینکو ہوگا مشہور وہی ہوگا. انجینئر صاحب اگر یہ کہتے, ادھر توجہ رکھیں, انجینئر صاحب اگر یہ کہتے کہ سارے علماء برحق ہیں, کچھ ان میں غلط بھی ہیں, تو مشہور ہوتے ہیں بھائی؟ شہرت نہیں ہونی تھی. لوگ کہتے یار یہ تو علماء کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اگر وہ کہتے کہ حنفی بھی ٹھیک ہیں, مالکیہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, شوافے بھی ٹھیک ہوتے ہیں, حنابلہ بھی ٹھیک, صدیوں سے تو یہ چاروں مکاتب فکر چلے آ رہے ہیں, تو یہ سب ٹھیک ہیں. فروعی اختلاف ہے, ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں, اگر ان کے پاس دلائل ہیں تو دلائل ان کے پاس بھی ہیں, تو کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے. تو چورن بکتا مارکیٹ میں؟ بولو نہیں بکتا. چورن جب بھی بکے گا جب حنفی غلط, یہ الو بنا رہے ہیں لوگوں کو, شافی غلط, مالکیہ غلط. اگر وہ کہتے چاروں فقہ کا اجماع ہے کہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں, اور وہ جو بخاری کی حدیث ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے, اس میں تو رمضان اور غیر رمضان برابر ہے, اور بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ نبی رمضان میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان میں اتنی نہیں. حضرت عائشہ کی حدیث ہے یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیر, رمضان میں اضافہ ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 رکعتوں والی جو حدیث ہے وہ بھی مضطرب ہے, اس کے اگینسٹ بخاری ہی میں دوسری حدیث موجود ہے کہ رمضان میں اضافہ ہوتا تھا, 8 پر اضافہ ہوتا تھا. کیونکہ 8 پر اضافہ اگر قراءت کے لحاظ سے ہوتا کہ رکعتیں لمبی, تو وہ تو 8 پہلے ہی آلریڈی بہت لمبی ہوتی تھیں. تو پتہ چلتا ہے رمضان میں رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جایا کرتے. اگر یہ بات کرتے تو چاروں امام کر رہے ہیں, تو چورن بکتا مارکیٹ میں؟ کہتے بھائی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. اچھا میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں کہ لوگ انجینئر صاحب جب دلائل دیتے ہیں نا تو میری تصویر لگا کے کہ مفتی طارق مسعود کے دلائل کا جواب, اس سے ان کی چورن بہت تمیز سے بکتا ہے, اس کے بغیر چورن بکتا نہیں ہے. حالانکہ اس کو یہ چاہیے کہ چاروں اماموں کی تصویر لگائے, کیونکہ 20 رکعت تراوی چاروں اماموں کا مذہب ہے, میرا مذہب نہیں ہے. اگر وہ حق پرست ہوتا تو وہ کہتا چاروں اماموں کے دلائل کے خلاف میں کلپ دے رہا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 4 امام کہتے ہیں کہ کم سے کم 20 رکعت ہے تراوی, اور میں کہتا ہوں 8 رکعت یا کوئی رکعت متعین نہیں ہے اس کی,
یہ انجینئر کا یہ دعویٰ ہے نا, تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے خلاف کلپ نہ بنائے, وہ تصویر کس کی لگائے؟ چاروں اماموں کی. اگر اس کو تصویریں نہیں ملتی ان کی تو ان کے نام لکھے, انجینئر ورسز چاروں مجتہدین. لیکن اس طرح مارکیٹ میں چورن بکے گا نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں جو 20 رکعت تراویح کے دلائل دیتا ہوں اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے نہیں, ان چار مجتہدین کو برحق ثابت کرنے کے لیے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے. تو آپ 99.99% اہل سنت والجماعت کو غلط قرار دے رہے ہو, چار بڑے بڑے مجتہدین کو غلط قرار دے رہے ہو, اور 15ویں صدی کے ایک شخص کو آپ صحیح قرار دے رہے ہو کہ اس نے قرآن و حدیث ان سے زیادہ اچھا سمجھا. تو آپ حقیقت میں میرے خلاف کلپ نہیں بنا رہے, نہ مجھے اس پہ کوئی غصہ آتا ہے. آپ کلپ کس کے خلاف بنا رہے ہو؟ چاروں مجتہدین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو, محدثین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو, ان تمام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہے ہو, تابعین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو, جن سے ایک ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی 8 رکعت تراویح پڑھی ہو, ان کے خلاف کلپ بنا رہے ہو آپ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ مردے جو مٹی ہو جاتے ہیں نا, ختم ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس پہ ایک مشرک قبرستان کی پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے لایا اور کہنے لگا, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہو یہ مردے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے, تو بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان دوبارہ کون ڈالے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان, اگر جان ڈلنی ہوتی کم از کم باڈی تو محفوظ ہوتی نا, یہ تو گل سڑ کے ختم. ہڈی جب پرانی ہو جائے صدیوں تو کیا بھربری ہو جاتی ہے. اس کو کون زندہ کر, ایسے طنز کر رہا ہے. یہ طنز کس پہ کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس, آپ کہتے ہو جان پڑے گی, حساب و کتاب ہوگا, اس میں کون یہ طنز ہو رہا ہے کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے, بلکہ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور نبی سے کہا کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. نبی سفیر تو بنے, اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے نقل تو کر رہے ہیں, اور اللہ نے اس کافر کے خلاف جو دلائل دیے وہ دلائل بھی نبی نے اپنی زبان سے نقل کیے, مگر ان دلائل کو نبی نے ایجاد نہیں کیا, وضع نہیں کیا. دلائل دیے کس نے؟ اللہ نے. نبی صرف کیا کر رہے ہیں؟ نقل. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض تو نبی پر تھا تو جواب نبی کو دینا چاہیے تھا, جواب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں نبی نے خود اس لیے جواب نہیں دیا, اس کا نقصان یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مشرک جیسے نبی پر اعتراض کر رہے, تو واقعی اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر. اللہ نے جواب دے کے بتا دیا کہ اے نبی آپ تو محض سفیر ہیں, آپ ہٹ جائیں درمیان سے, یہ اعتراض آپ پر نہیں ہے, یہ حقیقت میں کس پر ہے؟ مجھ پر ہے. یہ نالائق آدمی آپ کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اللہ پہ ڈائریکٹ کوئی اعتراض بولو کر نہیں سکتا. تو اس لیے آپ جواب دیں گے تو مناظرے کا اور بحث کا رخ چینج ہو جائے گا. کوئی کافر یہ تو نہیں کہہ سکتا میں اللہ پہ اعتراض کر رہا ہوں نا, اس سے تو لوگ کہیں گے بھائی تو کون ہوتا ہے, اللہ سے بھی بڑا ہو گیا تو. تو ہر معترض نا لیبل عنوان چینج کرتا ہے. اپنا مقابلہ کبھی محدثین سے مجتہدین سے نہیں, وہ اپنے مقابلے میں کسی چھوٹے آدمی کو لے کر آئے گا تاکہ لوگ اس چھوٹے کی مخالفت کریں اور اس کو زندہ باد کے نعرے لگائیں. لیکن حقیقت میں لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس پر اعتراض نہیں ہو رہا, یہ اعتراض کسی اور پر ہو رہا ہے, اور جواب دینے والا اس کا نمائندہ بن کے جواب دے رہا ہے. وہ اپنا دفاع نہیں کر رہا, وہ مجتہدین کا محدثین کا دفاع کر رہا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ نبی نے جواب نہیں دیا, قرآن نے جواب دیا. قرآن نے جواب یہ دیا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جو اعتراض کرنے والا ہے نا، جو بوسیدہ ہڈی لے کر آیا ہے، اے نبی آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. جو خدا پانی کے معمولی قطرے سے، جس میں نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ جگر ہے، جو خدا اپنی شاہکاریاں پانی کے قطرے میں دکھا سکتا ہے، وہ اس ہڈی کو دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ کیوں نہیں بنا؟ اے نبی آپ اس کو کہہ دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی اس کو کہہ دیجئے اس کو وہی پیدا کرے گا اس ہڈی کو جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. اس نے ابھی ایک طرح سے پیدا کر کے دکھایا یہ بتانے کے لیے، جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ کسی اور طرح سے بھی کر سکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں نا انجینئر صاحب، وہ تراوی کے معاملے میں اور جتنے دلائل کے معاملے میں، وہ میرا مذہب نہیں ہے. وہ کس کا مذہب ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انجینئر ورسز چاروں امام، بلکہ انجینئر ورسز 99% امت. سمجھ میں آ رہی ہے تمہاری؟ تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور میں جو دفاع کر رہا ہوں اپنا نہیں، پوری امت کا، پوری امت. صدیوں تک پوری امت 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کم پڑتی نہیں. سعودی عرب میں اب شروع ہوئی 8 رکعتیں، 100 سال پہلے کا سعودی عرب اٹھا کے دیکھو، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی 8 رکعت. یہ تو اب شروع ہوئی ہے. تو اب کے سعودیہ کو لیتے ہو یا امام مالک امام شافعی کے سعودیہ کو لیتے ہو؟ امام شافی تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمیں مکہ میں 20 رکعت سے کم تراوی پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا. وہ تو اپنے دور کا مکہ بیان کر رہے ہیں. تو اعتراض اصل میں کس پر ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں 3 طلاقیں، 3 ہوتی ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. تو ہم اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم صحابہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تمام صحابہ کا فتویٰ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. تمام تابعین کا فتویٰ کہ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. چاروں اماموں کا فتویٰ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. امام بخاری کا فتویٰ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. آج اہل حدیث اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ حنفی اندھے مقلد، یہ فلاں مقلد، اور یہ قرآن و سنت سے تو پتہ چلتا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، اور یہ دیکھو کیا فتویٰ دے رہے ہیں. جب ہم دلائل دیتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں. حالانکہ اندھا مقلد وہ ہے جو پوری امت کو چھوڑ رہا ہے، صحابہ کو بھی تابعین کو بھی، اور قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جس پہ نہ صحابہ نے مانی اس تشریح کو، نہ تابعین نے، نہ چاروں اماموں نے. اس کے فالوورز اندھے مقلد ہیں یا ہم اندھے مقلد ہیں جو پوری امت کے خلاف چل رہا ہے؟ اور وہ اپنے 15ویں صدی کے روحانی پیشواؤں کی اتباع کر رہا ہے. اس کو آپ کہتے ہو یہ تحقیق ہے. اس کو کیا کہتے ہو آپ؟ تحقیق. اور جو پوری امت نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی اس کو مان رہا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ اندھی تقلید. تو آپ کو تو تقلید کی ڈیفینیشن تک نہیں پتا ہے کہ اندھی تقلید کسے کہتے ہیں اور علی وجہ البصیرہ تقلید کسے کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے اپنا چورن بیچنا ہو، کسی حکیم نے چورن بیچنا ہو، کسی مولانا نے، کسی اسکالر نے، تو چورن بیچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوری امت ایک طرف، اور آپ اپنی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئیں اور پھر یہ دعویٰ کریں میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو. یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے. اور ان لوگوں میں، اہل باطل میں، ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک اصول پر جمتے نہیں ہیں، یہ اپنے اصولوں کو توڑتے ہیں. یہ ہر 2 دن بعد ان کے اپنے اصول بولو ٹوٹ رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں نے غلط تشریحات کر رہی ہیں ہم ان کو روک رہے ہیں. تو کیسی علماء کے خلاف زبان! لیکن جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو ہاتھ جا کے چوم بھی رہے ہیں، سر پہ آشیرواد بھی لے رہے ہیں، غامدی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ وہ حیات عیسیٰ کا منکر ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ تو قرآن و سنت میں بہت بڑی تحریف کر دی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک اصول ہے دنیا کا کہ جو سب کہہ رہے ہیں نا وہ اگر کرو گے تو آپ کی دکان چلے گی نہیں. بات وہ کرو جو پوری دنیا سے الگ ہو, اور پبلک اسی کے پیچھے بھاگتی ہے آج کل. تو اس پبلک کے بھاگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس اکثریت یا اس امت, یہ جو اس طرح عوام جا رہی ہوگی نا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے, 40-50 سے زیادہ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. یہاں میں ایک بات انجینئر صاحب کی آ گئی ہے تو میں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں نے اس کا ایک سال سے نام نہیں لیا ممبر پہ, چھوڑ دیا تھا اپنے حال پہ, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. لیکن محترم کو سکون نہیں مل رہا, ہر تھوڑے دن بعد نا میری تصویر لگا کے کوئی نہ کوئی کلپ چلا رہا ہوتا ہے اور غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. ابھی یہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, تقلید. ابھی انجینئر کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے تقلید پر, پتہ نہیں کچھ جس طرح کا نیا کلپ آیا, میری تصویر لگائی ہوئی ہے اس میں اور میرے مناظرے سے یہ لفظ کٹ کیا ہے کہ بھاڑ میں جائے مفسرین, یہ لفظ 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے چلایا ہے. وہ مناظرہ نہیں تھا, وہ ایک وہ کیا تھا وہ میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے لوگوں میں بہت غلط, میرا بھی بہت غلط امیج گیا اور انجینئر کو پروپیگنڈے کرنے کا بہت زیادہ موقع بھی ملا. میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا بھاڑ میں جائے مفسرین, کسی کا اتنا سا لفظ کاٹ کے چلا دینا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. اس سے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مفسرین کی ذات برائے ذات میرا مقصد ہے, ان کی ذات کو کی توہین کرنا. آپ سیاق و سباق دیکھیں, ہوا یہ ہے, یہ میں بار بار وضاحتیں کر چکا ہوں لیکن میں خاص طور پر یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑے سا شعور اور عقل ہوگا نا اور ان کے فالوورز میں, تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کا مقصد سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بار بار نا بڑے مزے سے نہیں, جیسے کوئی چیز مل جاتی کسی کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے, واہ بھائی واہ مفتی طارق مسعود نے بول دیا بھاڑ میں جائے مفسرین, تو دوبارہ ڈبل چلائے اس کو کہ آپ غور سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں. جس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے, جو بات چل رہی ہے اس کو آپ سامنے رکھیں. بات یہ چل رہی تھی اہل حدیث عالم صدیق رضا صاحب کو, وہ میرے پاس آئے, بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ مناظرہ کریں, آپ کیا کریں تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر چکا ہوں لیکن میں ویڈیو بیان اسپیشل انجینئر صاحب کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے جاری کر رہا ہوں, یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اہل حدیث عالم ہے حافظ صدیق رضا صاحب, میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, میں نے نام بھی نہیں سنا تھا, بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کسی کے ذریعے کہ مفتی طارق مسعود سے کہو کہ میرے سامنے بیٹھیں اور تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے, ایسا ہی تو کوئی بھی کسی کے پاس نہیں چلا جاتا. لوگوں نے بتایا ہاں بھائی ان کے بڑے مشہور مناظر ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے پہلے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا, آرام سے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی غلط فہمی ہو آپس میں تو ہم دور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا دعویٰ سیم ہو, خام خام ایک چھوٹے موٹے اختلاف کی بیس پہ, تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور یہ مجھے آپ کی بات صحیح لگی تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اس میں یہ مناظرے کا لیبل نہ لگایا جائے اس میں. تو اور میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مجھے اپنا دعویٰ لکھ کے دیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. تو انہوں نے اپنا دعویٰ جو لکھ کے دیا وہ دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو سیم دعویٰ ہو گیا, یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں ہے, تو بحث کس بات پہ ہوگی پھر؟ یہ تو میں پہلے ہی مان رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے, تو اب تو وہ تو سیم بات ہو گئی نا, تو اب بحث کس بات پہ کریں؟ تو واٹس ایپ پہ یہ ہماری کانورزیشن چل رہی تھی. تو میں نے پھر ان کو پیغام بھجوایا کہ دیکھیں ایسا کر لیتے ہیں, جو ہماری بحث ہوگی یا مناظرہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا, میرا سفر ہے, مجھے 10 دن کے لیے علماء کے ساتھ لمبے سفر پہ جانا تھا. میں نے کہا اگر میرا سفر بھی ہے قریب میں, تو ظاہر ہے جب انسان مناظرہ کرتا ہے پراپر طریقے سے, جس کو عرف میں مناظرہ کہا جاتا ہے, تو کتابیں لے کے بیٹھتا ہے اور حوالے پورے ریٹن لکھ کر آتا ہے, کیونکہ مناظرے میں تو ہوائی بات نہیں چلتی نا, تو پراپر طریقے سے مناظرہ جو بھی بحث کہہ لیں ڈسکشن کہہ لیں وہ بعد میں ہوگی. آپ ایک دفعہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں جو آپ چاہتے ہیں, تو اس میں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں تقلید کا تصور کیا ہے, آپ کی نظر میں, مفسرین کی نظر میں نہیں. مفسرین نے کتابوں میں کیا لکھا فلاں کتاب, وہ تو بات کی بات ہے نا. آپ کا تقلید کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے یہ, اور حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے یہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے, ہم بھائی بندی میں, لڑائی کا موڈ نہیں ہوگا ہمارا, بھائی بندی میں بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آ جائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بات اگلی جب ہماری بحث ہوگی تو وہ شروع کہاں سے ہوگی. یہ طے ہوا, یہ واٹس ایپ پہ آڈیو بھی موجود ہے اور اس پہ گواہ بھی موجود ہے, یہ طے ہوا تھا. وہ آئے اور میں نے کہا آپ اپنے ساتھ بے شک جتنے چاہیں افراد لے آئے, تو وہ اپنے ساتھ 15-20 افراد لے کر آ گئے جو بھی اہل حدیث تھے ان کے. جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ اپنا کیمرہ بھی لگا لیں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیمرے کی, مجھے کوئی, ہم کوئی ڈیبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں, بحث تھوڑی کر رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے مجھے کیمرہ لگانے کی. ابھی تو ہم صرف طے کریں گے کہ آپ کی رائے مجھے پتا تو چل جائے آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ محترم بیٹھے, انہوں نے اپنا دعویٰ یہ بیان کیا, یہ ریکارڈڈ موجود ہے انہی کے انہی کے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کے کو فالو کرنا. میں نے کہا اچھا آپ نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا, تو میں نے کہا یہ حلال ہے حرام ہے؟ انہوں نے کہا ٹوٹلی حرام ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کے بہت سے فتاوی ایسے ملتے ہیں کہ تابعی صحابی کے پاس آئے, مسئلہ پوچھا, نہ صحابی نے دلیل دی نہ تابعی نے دلیل پوچھی, محض اعتماد کی بنیاد پر انہوں نے ان کی رائے پر عمل کیا اور چلے گئے. تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ بغیر دلیل کے جب بھی کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ حرام ہے, تو یہ کیا ہوا پھر؟ تو میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں تھا, ان کو شکست دے کے پٹخنا نہیں تھا, میرا مقصد تھا کہ آپ اپنی اس ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ کریں, آپ تبدیلی کریں, اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کریں کہ بھائی یا تو یہ کہیں کہ اگر صحابی کی تقلید ہو تو جائز ہے کیونکہ وہ نبی کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے, یا تو یہ کہیں, یا تقلید کی ڈیفینیشن میں چینجنگ کریں. تو اللہ کی قسم میرا مقصد نہ ان کو نیچا دکھانا نہ ان سے مناظرہ کرنا, میرا مقصد تھا اس بحث میں ہم ایک رائے لکھ لیتے ہیں کہ تقلید کی آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے تاکہ پھر اس سے کوئی پھرے نہیں, اور جب آپ لکھیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا کہ میری رائے کیا ہے اس بارے میں, پھر ہم ڈسکشن کے لیے اگلا ٹائم ہوگا. تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بات کو گھما دیا, انہوں نے کہا آپ کے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی یہ لکھا ہے, فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے تقلید کی تعریف. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے مفسرین سے کیا واسطہ, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے, حوالے تو بعد میں آئیں گے, کتابیں تو بعد میں آئیں گی, یہ بحث ہماری چل رہی ہے لیکن وہ اس بات پہ قائم نہیں ہو رہے, وہ بار بار مفسرین کے حوالے دے رہے ہیں. ایسے موقع پہ میرا یہ کہنا باہر میں جائے مفسرین, دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کلام کا اس موقع پر مقصد مفسرین کی توہین نہیں ہے, یعنی باہر میں جائے مفسرین کا مطلب ان کے حوالے باہر میں جائیں. پھر بھی میرے یہ الفاظ چونکہ بظاہر نازیبہ تھے, اس پہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب سے بھی معذرت کی اور علماء سے بھی معذرت کی کہ بھائی یہ الفاظ اگرچہ میری نیت توہین کی نہیں ہے, نہ سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے, لیکن الفاظ بہرحال نامناسب, اور غصہ مجھے انہوں نے دلایا کہ میرا ٹائم برباد کیا, میرا کل سفر ہے, میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں, آپ اس کام کے لیے میرے سامنے آ کے بیٹھے ہو فضول ٹائم ویسٹنگ کے لیے, اور آپ نے اس کو دوسرا جرم یہ کیا کہ مناظرے کا نام دے کے اپنے چینل پہ آپ نے اس کو اپلوڈ. لوگ تو اس کو مناظرہ سمجھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اگلا تفسیر کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے اور مفتی صاحب کوئی حوالہ نہیں دے رہے, یہ تو آپ سیاست سے کام لے رہے ہو, چلاکی سے کام لے رہے ہو, اس کو مناظرے کا نام کیوں دیا آپ نے؟ اور ایک اور خیانت جناب نے یہ کی ہے کہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب, ابھی بھی میں احترام کرتا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب دیوبندی اہل حدیث میں ایک نئی جنگ چھڑ جائے اس بحث کے بعد, لیکن وضاحت تو ضروری ہے نا. میں نے محترم سے یہ بھی کہا کہ ہماری ڈیبیٹ جو بھی تھی بڑے آرام سے ختم ہوئی, مجھے تھا کہ یہ نہیں اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہے, ظاہر ہے جب پوائنٹ پہ نہیں آتا آدمی پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے, میرے پاس تو پھر اچھا پوائنٹ ہے, میں پھر آخر میں آگے میں نے کہا دو شادیاں کریں, کیا رکھا ان بحثوں میں, چار چار شادیاں کریں, ایسے میں آگے اس پہ تاکہ یار یہ لڑائی کم از کم سین بغض تو نہ ہو نا, جب اٹھے تو لڑائی تو نہ ہو. اس پہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں نے کہا جناب یہ جو لفظ ہے نا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین, عوام اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے میرے خلاف وائرل کرے گی, اور مجھے پتا تھا سب سے پہلے یہ کام انجینئر کرے گا, کیونکہ اس کے پاس ایک جیسے بچوں کو جھنجھنا مل جائے نا کتنا خوشی سے اچھلتے ہیں. مجھے پتا تھا سب سے پہلے اس میں سے کٹنگ کون کرے گا, انجینئر علی مرزا. وہ کہے گا دیکھو علماء کی زبان دیکھو, حالانکہ خود صبح و شام کیا اس کی زبان ہے اور کیا الفاظ, کتنا لہجہ شائستہ ہے وہ دنیا کو پتا ہے. تو میں نے حافظ صدیق رضا صاحب سے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بھائی بندی میں ایک بحث ہوئی ہے, آپ اس لفظ کو کیا کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں. مگر انہوں نے بھی جتنے چینلوں پہ اپلوڈ, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو ہٹاؤں گا اور میں آپ کے دفاع میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں. لیکن جس چینل سے بھی انہوں نے اپلوڈ کیا, ان کا کہنا تھا یہ ابھی لائیو گیا ہے, حالانکہ لائیو کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی. چلو لائیو چلا گیا, بعد میں آپ جتنے چینلوں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ الفاظ آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ یہ الفاظ, یہ لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے اور یہ میرے غلط الفاظ ہیں, میں اس پہ اپنی دفاع نہیں کر رہا, مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے, اور میرا مقصد آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مفسرین کی توہین نہیں ہے, کیونکہ جس سے آپ کو سباق میں کہا ہے وہ اس کو آپ دیکھیں تو صاف پتہ چل جائے گا مفسرین کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن الفاظ پھر بھی نازیب آئے. تو میں نے کہا کسی نجی محفل میں انسان سے ایسی غلطی ہوتی ہے, آپ اس کو کیا کر دیے گا, کٹ کر دیے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر رہیں, لیکن حافظ صدیق رضا صاحب سے انتہائی احترام کے باوجود انہوں نے طبیعت سے جتنے چینلوں پہ بھی اپلوڈ کیا ان الفاظ کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے, حالانکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں. میں یہ وضاحتی بیان بھی نہ دیتا, لیکن جس طرح سے اس کو چلایا گیا ہے نا, تو مجھے پھر اگر میں نہ دوں تو یہ میری بدنامی نہیں ہے, ایک علماء کی پوری ایک جماعت اس کے پیچھے بدنام ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے مجھے تانے مل رہے ہیں سننے کو. انجینئر صاحب نے وہی کام کیا جو ان کی عادت تھی, انہوں نے فوراً بھاڑ میں جائے مفسرین کے الفاظ کٹ کر کے بار بار ریپیٹ کر کے اس کو چلایا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں توہین, حالانکہ پوری تفصیل آپ دیکھو. دوسری خیانت کیا کی ہے محترم نے, میں ائمہ اربع کی تقلید کے دلائل نہیں دے رہا تھا اس کے لپ میں, میں حافظ صدیق رضا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا نا, دعویٰ یہ کیا تھا کہ کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے, بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے. اس پر میں نے اشکال کیا کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں پر عمل کیا اور ان سے دلیل نہیں پوچھی, تو سمجھنے کے لیے ان کے دعوے کو, میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بار بار میں کہہ رہا تھا, میں آپ کے دعوے میں تنقیح پیدا کر رہا ہوں, منقح کر رہا ہوں. منقح کا مطلب ہوتا ہے اس کو کلیئر کر رہا ہوں, آپ اس کو مناظرے کا رخ نہ دیں, میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے, اصل دعویٰ کیا ہے. اس پر میں نے یہ دلیل دی تھی کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں کو فالو کیا ہے آنکھ بند کر کے, بہت سے فتوے ایسے ملتے ہیں, صحابی سے دلیل نہیں مانگی, بس انہوں نے فتویٰ دے دیا, انہوں نے عمل کیا. اس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. تو انجینئر نے اس پہ فوراً کلک بنا دیا کہ اصل میں اس وقت تابعین نے صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے اس لیے فالو کیا کہ اس وقت دیوبندی بریلوی حنفی شافی مالکی وجود میں بولو نہیں آئے. اب آپ کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو, تو یہ جو محلے میں کچھ فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, ہر محلے میں ہوتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں فسادی ہوتی ہیں, لیکن کچھ کیا ہوتی ہیں فسادی, گھروں میں بھی آگ لگاتی ہیں, ساس کو بہو کے خلاف, بہو کو ساس کے خلاف, ساس کا کلام بہو کے سامنے ایڈیٹنگ کر کے نقل کریں گی, ٹھیک ہے نا, میاں بیوی کو آپس میں لڑوائیں گی, یہ فسادی عورتیں ہوتی ہیں. جو شوہر نے کچھ بولا ہو تو اس کو ایڈٹ کر کے بیوی کو کچھ بتا دیا, پوری بات نقل نہیں کی, اور ہر بات نقل کرنے کی ہوتی بھی نہیں, اگر غلط بھی ہے تو وہ ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہو بھائی, تم آپ ہائی لائٹ کیوں, اس کو اچھال کیوں رہے ہو پوری دنیا کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ ایک نجی محفل ہے, اس میں ایک انسان نے کہہ دیا اور اس نے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا, چھوڑو مٹی ڈالو اس پہ. تو لیکن وہی کام کیا جس کی محترم سے توقع تھی, اور ان کے فالوورز بھی ماشاء اللہ اندھے مقلد ہیں, وہ بھی دبا کے کمنٹس کر رہے ہیں, واہ 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 زندہ باد, مزہ آ گیا, مفتی طارق کی یہ کر دیا, مفتی طارق یہ کر دیا. او بھائی آپ کہ ان چیزوں سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بدنام کر رہے ہیں. حافظ رضا صدیق صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, اب بھی وہ آ کے بیٹھے تھے, اگر وہ اپنے دعوے پہ قائم رہتے, لکھ کے چلے جاتے, کہتے مفتی صاحب ٹھیک ہے ابھی تو میں نے جلد بازی میں ایک دعویٰ لکھوا دیا, میرے ذہن میں بھی پوری بات نہیں تھی, میں اپنے علماء سے مشورہ کرتا ہوں, پورا ریٹن میں ایک تمیز سے ایک دعویٰ لکھ کر آتا ہوں جس پہ ماں لہو و ماں علیہا کا میں ذمہ دار ہوں گا, تو میں ان کو مہلت دیتا. میں یہ نہیں کہتا ابے دیکھو آئے تھے بڑے دعوے کر کے اور ابے کیا کر, میرا یہ طریقہ نہیں. میں کہتا کوئی بات نہیں بھائی, سمجھنے کے لیے بیٹھے. اور اتنی بڑی بات میں نے ان کے منہ پہ کہہ دی, میں بھائی اہل حدیث کو جہنمی نہیں سمجھتا, مناظر تھوڑی یہ بات کرتا ہے. لیکن وہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں, پھر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, پھر ان کا بیان آئے گا وضاحتی, ٹھیک ہے نا, میں ادھر سے بیان کروں ادھر سے بیان, لوگ کہیں گے بھائی رمضان میں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. تو البادی ازلم جو شروع کرتا ہے نا, پہل کرتا ہے فساد کی, وہ اصل میں ظالم ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ دو مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, دونوں کو برا کہتے ہیں, بھائی ہو سکتا ہے پہلے ایک نے لڑائی شروع کی ہو, دوسرا اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو. تو امت اجماعی مسائل قائم ہو چکے تھے, امت میں یہ فروعی اختلافی مسائل ختم ہو چکے تھے. جن لوگوں نے ان مسائل کو دوبارہ سے شروع کیا ہے وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں, جو دفاع کر رہے ہیں وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو میں بات کو دوبارہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں لے کر آتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی کہ جو بھی اس وقت جمہور کے پوری امت کے خلاف جاتا ہے نا, چورن مارکیٹ میں اس کا بکتا ہے, مگر عوام میں بکتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. سمجھتے ہو, کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. تو وہ بات کرونا سے شروع ہوئی تھی, وہ کہاں چلے گی؟ وزیر اعظم کا بیان آیا نا بے حیائی کے خلاف, تو اس پہ یہ جو ہماری ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئی ہیں, بہت زیادہ تل ملا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تل ملائی بھی ہیں یہ کہ پردے کا اس سے کیا تعلق ہے. وزیر اعظم نے دلیل بھی دی ہے. او بھائی, اس وزیر اعظم کے بیان کو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا مسئلہ نہ بناؤ اللہ کا واسطہ. اگر مولانا فضل الرحمان بھی یہ بیان دیتے تو ہم ان کو اس سے زیادہ پروموٹ کرتے. یہ لوگ اس کو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مسئلہ بنا دیتے کہ پی ٹی آئی کی حمایت. پی ٹی آئی میں ایسے ایسے احمق لوگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ کی پناہ. پی ٹی آئی میں تو فواد چودھری بھی ہے, میں کیسے اس کی حمایت کا سوچ سکتا ہوں بھائی؟ تو نہ میں وزیر اعظم کی حمایت کر رہا ہوں, میں وزیر اعظم کے بیان کی حمایت کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی وہ اچھے ہیں برے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر برے بھی ہوں گے تو ممبر پہ بیٹھ کے تھوڑی بیان کروں گا, اچھا بھی ہوگا تو ممبر بھی ہوں, تو میرا ذاتی مسئلہ ہے نا. تو لوگ الٹا لے کے جاتے ہیں آج کل, ہر آدمی ایک ٹرک لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو وہ ٹرک نکالنی ہے کہیں. تو مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے بھائی, ان کا وہ تو انشاءاللہ انہوں نے اس سے زیادہ کوشش کی ہوگی بے حیائی کے خاتمے کی. تو اب جتنی ہماری ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں نا, وہ اس بیان پہ آگ بگولا ہو گئی ہیں. پردہ کیوں بھائی؟ ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑے خاندانی عالم تھے, ٹھیک ہے, ان سے کچھ تفردات ہیں پوری امت کے خلاف, چند مسائل میں امت نے ان کو فالو نہیں کیا, وہ غلطی ہر انسان سے, چند مسائل ہیں زیادہ نہیں, لیکن عمومی طور پر امت کو جوڑنے کا, جہاد پہ جمع کرنے کا کام اللہ نے ان سے بہت زیادہ لیا, بدعات کے خاتمے کا کام اور توحید اور جو بھی بری رسومات تھیں اس زمانے میں پھیل چکی تھیں اس پہ اللہ نے بہت کام لیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, کنفیوز ہو جاؤ, تو دیکھ لو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل جس چیز کو نشانے پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا, سمجھ لو کہ یہ کیا ہے, حق ہے. یہ حق پہچاننے کی ایک سادہ علامت ہے. باطل سب سے زیادہ فوکس کس کو کر رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو باطل ہے نا, جو ہمارے ملک کے دشمن اور اسلام کے دشمن اور مسلم امہ کے دشمن ہیں, وہ ہماری نمازوں کے خلاف بولو نہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسجدیں آپ کی بھری ہوئی ہوتی ہیں, کہ کوئی بات نہیں آپ بنائیں, مسجد بنانے پر بھی کوئی پابندی بولو نہیں. ان کو نہ میری پگڑی پہ اعتراض ہے, نہ ہماری شلواریں ٹخنوں تک ہونے پر, نہ شلوار پہ اعتراض, کہنے پینٹ پہنو شلوار پہنو دھوتی پہنو, ہر قوم کا کلچر ہوتا ہے, آپ کی مرضی ہے. نہ ان کو رمضان پہ اعتراض, حج پہ تو اعتراض ہے ہی نہیں, کیونکہ حج میں سب سے زیادہ انہی کی پروڈکٹ بکتی ہیں. حاجی جو خریدتے ہیں نا, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چورن بکتا ہے وہاں مکہ مدینہ میں, حج پہ تو وہ پابندی لگانے کا سوچ ہی نہیں سکتے. دو چیزیں ہیں جس کو انہوں نے فوکس کیا, بلکہ تین چیزوں کو. ایک تو جہاد ہے, وہ نہیں چاہتے مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط آرمی ہو, بم بنائیں. وہ کہتے ہیں شب برات کے پٹاخے پھوڑا کرو, بس یہ ایٹم بم بم یہ چھچی تو کہتے ہیں کیا کرو. وہ کہہ رہے ڈیفینس ہم تمہارا کریں گے, یہ فوج ووج ختم کرو, ایئر فورس کو ختم کرو, نیوی کو ختم. یہ ان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اور خاص طور پر نیوی میں, فوج میں کوئی داڑھی والا چلا جائے. وہ کہتے ہیں فوج کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرو کہ فوج میں دیندار لوگ جانا ختم کر دیں, یہ فوج لبرل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے. اور نا دانستہ طور پر ہمارے دیندار لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, ان کو نہیں, وہ اخلاص میں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں اس اخلاص کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, بیڑا گرک ہو رہا ہے. ہم تو ترغیب دیتے ہیں دیندار لوگوں کو, داڑھی والوں کو. اللہ کا شکر ہے ہمارے جامع الرشید میں میرے اپنے بہت سے شاگرد نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں, ان کے ساتھ میری ایک تصویر بھی ہے, بڑا خاندانی منظر لگ رہا ہے. استاذ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور نیوی کے آفیس کمیشن آفیسر شاگرد وہ ہمارے دائیں بائیں, مزہ آ رہا ہے دیکھ کے کہ یار فوج میں بڑا اچھا ایک انقلاب ہے. تو ان کو داڑھیوں والے نہ آرمی میں پسند, نہ بعض لوگ ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی, ہونی چاہیے داڑھی اللہ کا حکم ہے, لیکن اندر بہرحال اندر سے وہ کیا ہوتے ہیں, ایک دینی سوچ رکھتے ہیں, ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ بھی ان کو بالکل پسند, جو داڑھی ہو تو نہیں لیکن باتیں داڑھی والی کر رہے ہوں, سمجھ رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نیک لوگوں کو فوج میں بھیجو بھائی, اچھے لوگوں کو بھیجو فوج میں. دوسرا مسئلہ ان کا یہ, اچھا جہاد کا جو غلط تصور ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. جہاد کا غلط تصور, پھٹ پھٹاؤ جہاں جاؤ, جا کے پھٹو بس, حوروں کی لالچ میں جس کو بھی پھاڑ دو جا کے. فساد کا نام جہاد دیا ہوا ہے. وہ ایک آدمی کو کسی نے فضائل سنا دیا نا کہ فلاں امام بارگاہ میں یا فلاں مسجد میں جا کے پھٹو گے تو حور ملے گی. یہ ہوتا رہا ہے نا ماضی میں, کوئی امام بارگاہ میں پھٹ رہا ہے, کوئی مسجد میں جا کے پھٹ رہا ہے. یہ جہاد نہیں ہے بھائی, یہ تو خامخواہ کی. اس سے اچھا تھا شب برات کے پٹاخے پھوڑ دیتے گھر بیٹھ. تو پہلے بہت ہو رہا تھا یہ چند سال پہلے, اور یہ سب غیر ملکی ایجنٹ کر رہے تھے, کھاتے میں مولویوں کے ڈالا ہوا تھا کہ یہ کروا رہے ہیں. تو وہی کسی کو فضائل سنا دیے کسی نے کہ جا کے پھٹو گے فوراً کیا ملے گی, حور ملے گی. یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو تو, جو خاص طور پہ کنوارے ٹھرکی قسم کے, ان کو تو حور کے نام پہ کہیں بھی پھڑوا دو جا کے. یہ پھٹ گئے جا کے, اتفاق کی بات کے مرے نہیں, اتفاق کی بات کے مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. تو بم غلط پھٹا ہوگا یا تھوڑا پھٹا ہوگا یا کہیں دور پھٹ گیا ہوگا, کچھ بھی تھا بہرحال. اب بے ہوشی کی حالت میں پولیس نے ان کو گرفتار کیا, ہاسپٹل لے کر گئی پولیس ان کو, یہ لیٹے ہوئے. تو جب ان کو پولیس والے, تو ابھی چترول لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ تو ہوش میں آ پھر دیکھتے ہیں, کالی کلوٹی سی کوئی نرس کھڑی ہوئی تھی سامنے. جب ان کو ہوش آیا, یہ سمجھ رہا ہے میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں. ہوش میں آ, تو جیسے ہی ہوش میں آیا اس کلوٹی کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی ہورے کہاں ہیں. یارو باقی ہورے, یار یہ والی تو سمجھ میں نہیں آ رہی باقی کا. پولیس والوں نے کہا بھی تجھے ہم باقی ہورے بھی دکھاتے ہیں, آ جا ذرا. تو ایک کیا چیز ہے جو اصل جہاد ہے, جو آپ کے ملک کے دفاع میں ہو, آپ کی ریاست کے دفاع میں ہو, ظلم سے بچنے کے لیے ہو, دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو. دوسرا جو جس چیز کو وہ فوکس کر رہے ہیں نا, وہ سودی نظام نہیں ختم کرنا چاہتے, اسلامک بینکنگ کو نہیں لانا چاہتے معاشرے میں, کیونکہ اسلامک بینکنگ میں جو پروفٹ تقسیم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سچی مچی کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر پیسہ لیا ادھر پکڑا دیا, پراپر بزنس ہو رہا ہوتا ہے. میں نے اسلامک بینکنگ کو بہت گہرائی میں جا کے پڑھا ہے, اس لیے مجھے اس کے جائز ہونے پر بہت اعتماد ہے. بہت سے علماء ٹھیک ہے خلاف ہیں, ان کی رائے ہے, لیکن ہم نے بہت گہرائی میں جا کے اس کو پڑھا ہے. اس پر جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر بعض ملکوں میں پابندی بھی اسی بیس پر لگی ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس سے جو یہودیوں کا ایک سرمایہ دار نظام ہے اس کا وہ بڑا غرق ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو اسلام دشمن قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ختم کیا جائے، جو بلکہ اگر یہ سب سے پہلا نمبر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ہے بے حیائی کو پروموٹ کرو، حیا کو ختم کرو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ حیا کو کسی طریقے سے کیا کرو، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے، یونیورسٹیوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، اتنا یعنی باطل کے تیر کا رخ حیا کے خلاف جتنا ہے اتنا کسی اور چیز کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں اور آپ نہیں سمجھتے مگر اسلام دشمن قوتیں سمجھتی ہیں. آپ جب بیٹھتے ہو نا بولتے ہیں مفتی صاحب ہر وقت شادیوں پہ بیان کیوں کرتے ہو، ہم بور ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں لبرل لوگوں کو اور ویمن رائٹس اور یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں نا، ان کو میرے اس بیان سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نماز اور روزے کے فضائل پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی. میں آپ سب کو داڑیاں رکھوا دوں خدا کی قسم ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب کہتا ہوں نا بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرو، لڑکا بالغ ہوتے ہی شادی کرے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو، ایسے بات ہوتی ہے جیسے میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں. اتنا چیختے ہیں چلاتے ہیں، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہیں بیٹھ گئے. اور جب اس پہ دلائل لیتا ہوں نا تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یار یہ مفتی صاحب کیا کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اور میرے جیسے 8-10 اور پیدا ہو گئے نا تو یہ ایک کنٹینر میں کسی طرح بلا کے سب کو بم سے اڑا دیں گے. یہ اتنی نفرت ہے ان کو، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ درجنوں مسائل کا حل ہے جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ خاندانی لوگ نکاح کر کے پیدا ہوتے ہیں. اگر بے حیائی پھیلے گی نکاح کا رواج معاشرے میں ختم. یہ سب چیزیں ایک دوسرے لازم ملزوم ہیں. لیٹ نکاح ہونے سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلنے سے لیٹ نکاح ہوتا ہے. ایک بیوی رکھنے سے عورتیں بہت ساری بغیر شوہر کے زندگی گزارتی ہیں. بے حیائی جب وہ بے حیائی پھیلائیں گی تو جو لوگ شادی کر رہے ہیں ایک ایک نا وہ ایک ایک بھی چھوڑ دیں گے. ریزلٹ وہ ہوگا جو آج مغربی تہذیب کا ہے، وہ ہمارا بھی کل ریزلٹ ہونے والا ہے. تو وہ چاہتے ہیں جیسے وہ ہیں وہ تمہیں بھی ویسا ہی بنا دیں، کیونکہ اس معاشرے میں ہر خوبی ہے. فیملی خاندانی نظام ان کا تلپٹ ہو گیا. ہمارے ہاں ہر برائی ہے مگر ایک خاندانی خوبی ہے، ہمارے ہاں خاندانی نظام برقرار ہے. ابھی وہ کہتے ہیں یار اتنا کچھ غریب ہو کے بھی کمبختوں نے اصل چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری اتنی ترقی ہو کے بھی جو اصل چیز تھی، جو گرفت تھی، جو انسان کی نیچر تھی خاندانوں کی شکل میں رہنا، وہ نیچر ہم نے تباہ کر دی، جس کی وجہ سے خودکشیوں کا ریشو، کتے پالے جا رہے ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں، نہ کوئی چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ پھپھی، نہ خالہ، نہ بھتیجی، نہ بھانجا، سارا بیڑا غرق ہو گیا سسٹم کا. بوڑھے ماں باپ کا سارا بوجھ ریاست پہ آتا ہے. ہمارے یہاں ریاست پہ آتا ہے؟ ہمارے یہاں تو 20-25 پوتے نواسے بچے مل کے اکلوتے نانا دادا کو پال رہے ہوتے ہیں، اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دادا نانا بن کے زندگی گزارتا ہے انسان. خاندانی لوگ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، بغیر نکاح کے جو پیدا ہوتے ہیں وہ خاندانی. اسلام نے تو ولد الزنا بچے کا باپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں مانا ہے. جس شخص نے زنا کیا بچہ پیدا ہوا، اسلام کہتا ہے شناختی کارڈ میں اپنی ولدیت میں آپ کو نام ڈالنے کی اجازت نہیں. اگرچہ آپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے مگر آپ اس کے باپ بولو نہیں ہو، نہ آپ کی وراثت ملے گی، نہ آئی ڈی کارڈ میں یا کہیں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا فادر ہوں. اس کا کوئی فادر ہے ہی نہیں، اس کی ماں ہے، فادر نہیں ہے اس کا. تو بھائی وہ سمجھتے ہیں ہمارے بیان کی اہمیت کو، آپ گھننے بنے ہوئے ہیں، آپ نہیں سمجھتے. سمجھتے تو آپ بھی ہیں، کوشش نہیں کرتے. بس ختم. تو میرے بھائی یہ جو بے حیائی، پردہ، جلد شادی، ایک سے زیادہ شادیاں، یہ سب چیزوں کا آپس میں کیا ہے؟ لنک ہے. کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ مربوط ہیں. خوشنما نعروں کے ذریعے اس کو ہمیں قرضہ نہیں ملتا جب تک کہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو. ورنہ اب دیکھو یار عجیب سی بات ہے، امریکہ میں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں، ایسے اسکول ہیں جہاں کو سسٹم نہیں ہے. ہم اگر بنائیں گے ہمیں قرضہ ہی نہیں ملے گا، یونیورسٹی کے لیے ہمیں پیسے ہی نہیں ملیں گے. کہیں گے یہ کیا بھائی، وہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر، دونوں کو ساتھ بٹھاؤ. اب اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ ابے لڑکا اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے، لڑکی اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے، تو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں 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 دونوں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہم تمہیں لون دیں گے، ورنہ نہیں دیں. اس کا مطلب تمہیں تعلیم سے غرض نہیں ہے بھائی, تمہارا مقصد کچھ اور ہے. ایجوکیشن کے نام پہ تم لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھا کے نکاح کا رواج معاشرے میں کیا کر رہے ہو, ختم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اگر حاکم بنانا میرا بس چلے تو میں بیان کے ذریعے آپ کی شادیاں نہیں کرواؤں گا, میں ڈنڈے مار مار کے آپ کی دو دو تین دن شادیاں کرواؤں گا, ایسی کی تیسی میں ایسا کرواؤں گا. آپ مجھے کیا, میں ابھی تو فارم میں آیا ہی نہیں ہوں میں, کیونکہ میرے پاس طاقت, میں پولیس میں تھوڑی ہوں. ابھی تو میں صرف بولنے پر اکتفا کر رہا ہوں بھی تمیز سے. اگر میرے پاس گورنمنٹ آ گئی تو پھر یہ تمیز ومیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. پھر تم ڈنڈے مار مار کے کروائیں گے. بے پردگی سے بھی خدا کی قسم اتنی بے حیائی نہیں پھیلتی جتنی بے نکاحی سے پھیلتی ہے. مرد کو ٹوپی اور شلوار اور پہنا کے نا, اور کاٹن کلف کے سفید کپڑے حج عمرہ کروا کے بٹھا دو, چار مہینے بھی لگ گئے, اور ادھر ایک خاتون کو برکے میں لے جا کے حج عمرہ کروا کے اس کے ساتھ بٹھا دو, پھر بھی یہ کمبخت اس کی طرف لائن مارنے کی کوشش کرے گا. ہاں یہ بتا, یہ برکے میں جھانکنے کی کوشش کرے گا. حج عمرے سے مردانہ قوت ختم نہیں ہو جاتی, نہ تبلیغ میں چار مہینے لگانے سے عورت کی طرف اٹریکشن ختم ہوتی ہے. عورت کی طرف اٹریکشن, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اٹریکشن اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کمبخت سے شادی کر کے اس کو اپنی بیوی بنا, یہ ختم کرنے کے لیے تھوڑی ہے. آپ بیوی نہیں بنا رہے تو پھر برکوں میں بھی گھسو گے تم. تو وزیر اعظم تک کوئی میرا یہ بیان پہنچا دے کہ پردے کو پروموٹ بھی کریں مگر اس سے زیادہ کس کو پروموٹ کریں, نکاح کو. بھائی وہی یہ پردہ عورت جو اچھی لگ رہی ہے بیوی بنا کے گھر لے آؤ یار, کس نے منع کیا ہے؟ اللہ دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اسلام روٹی پہ پابندی تھوڑی لگا رہا ہے. ادھر سے چوری, ادھر سے چوری, ادھر سے رال ٹپکا رہا ہے, وہ روٹی مل جائے, او بھائی پیسے کما خرید چار پراٹھے کھا یار بیٹھ کے, کس نے منع کیا تجھے؟ یہ گندم پیدا اس لیے کہ یہ کھایا جائے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو جتنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا, الگ رہنے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. تو یہ میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں, اس کو تمیز سے ہی سن لیا کریں آپ سب. اگر میں حکمران بن گیا نا جس کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر یہ تمیز ومیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ, اسٹائل ہمارا چینج ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو تباہی سے بچانے کا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.